سورۃ القاریہ ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر کی سورت ہے، ایک رکوع اور 11 آیات ہیں، 1 اور 11، اور 35 یعنی 35 کلمات اور 160 حروف ہیں۔ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 30 ہے۔ اس پوری سورت کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت ہے، کہ قیامت کا دھماکہ اتنا شدید ہوگا کہ ہر بندے کی ہوش گم ہو جائے گی۔ اور مکی صورتوں میں اور خاص طور پہ 30ویں پارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر صورتیں جو ہیں وہ قیامت ہی کے قریب ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو اگر ٹٹولیں تو اس میں ایمان بالآخرہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا باقی چیزوں پہ ایمان ہو بھی جائے، لیکن جب تک ہم قیامت کو اس کی اصل شکل میں نہ مانیں ہم مسلمان ہی کہلا سکتے۔ تو یہ آخری صورتیں ہم سب کے اس ایمان کو بڑھا رہی ہیں، اور ہمیں ان صورتوں کو سنتے وقت خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا میرا حال اس وقت جب زمین میں یہ سارے معاملے ہوں گے، کہ کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین ہل رہی ہے، اور کہیں اب کیا کہا جا رہا ہے۔ آئیے صورت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریت ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اتنا زبردست آغاز ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی غفلت میں بیٹھا تھا اور اس کو آ کے کسی نے زور سے جھنجھوڑا، یا کوئی سو رہا تھا اور ایک سوتے شخص کو کسی نے کہا اٹھو اٹھو اٹھو۔ کبھی کوئی بہت گہری نیند سو رہا ہو اور اس وقت اس کو اگر کوئی ذرا زور سے اٹھائے تو وہ گھبرا جاتا ہے، بعض لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں۔ ایسے لگتا ہے کہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو یہ صورت جگانے آئی ہے، القاریہ، اور یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ لفظ قاریہ کا روٹ قاف را عین ہے، قرا آ، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو۔ جیسے یہ دیکھیں، جب میں نے اپنا ہاتھ ٹیبل پہ رکھا نا یا مارا تو اس سے ایک آواز پیدا ہوئی۔ عربی میں کہتے ہیں قرا الباب، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو قاریہ بمانی کھڑکھڑانے والی۔ اسی طرح ایک ڈکشنری ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو وہ قاریہ ہے۔ عظیم حادثہ، بھاری چیز، ایک ایسی چیز جو واقعی بندے کے ہوش گم کر دے۔ ہم پیچھے بھی قرآن پاک میں قیامت کے کچھ نام پڑھ چکے، مثلاً الحاقہ، حق ہونے والی، الطامہ، طامہ سے، پھر الصاخہ، الغاشیہ، الصا، اور الواقعہ، اور اب ہے القاریہ۔ کیا اس لفظ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اطمینان اور سکون والا دن تصور میں آ رہا ہے؟ اس طرح لگتا ہے کہ قیامت کا دن ایسے ہی جیسے کسی جگہ صبح اٹھتے ہی زلزلہ آ جائے، اور اتنا شدید زلزلہ آ جائے کہ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور شور ہو۔ کبھی کوئی زلزلے کا منظر دیکھا ہو، پیچھے بھی بات ہوئی تھی، تو اس وقت ہر چیز بج رہی ہوتی ہے۔ ایون میں نے دیکھا ہے کہ جو پنکھا ہوتا ہے نا عام حالات میں چھت کے ساتھ لگا ہوا، ہمیں کبھی دکھا ہی نہیں، لیکن جو میں نے ایک دفعہ زلزلہ ایک سفر کیا تھا تو وہ پنکھا بھی یوں ہل رہا تھا اور اس میں سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ اسی طرح ایک ساتھی ہیں، امریکہ میں تھی، تو وہ آج سے 3-4 سال، بلکہ اب تو لگتا ہے زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ سال اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ جب گننے بیٹھو تو واقعی لگتا ہے کہ بہت جلدی گزر گئے۔ تو کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک بہت زبردست زلزلہ آیا تھا ایبٹ آباد میں، یاد ہے آپ کو، جہاں پورے کا پورا ایک شہر ہی زمین میں چلا گیا تھا۔ تو یہ لڑکی جو ہے، یہ ینگ تھی اس وقت بالکل، اور اسکول میں تھی، کہہ رہی کہ میرے سامنے ہمارے اسکول کی چھتیں گریں، لوگ ہوئے، اور یہ پتہ نہیں کیسے بچ گئی، دروازے میں کھڑی تھی یا کیا تھا، اور کہتی کہ بالکل ناقابل بیان قسم کی کیفیت تھی۔ لیکن یہ جو چیز اس نے بتائی جو میرے لیے بڑی ہی حیرت انگیز ہے، اور میں اگر واقعی اس کا تجربہ نہ ہو تو کبھی نہ مانوں، کہتی کہ زلزلہ آنے سے پہلے پہاڑ ہمارے اس طرف تھا، جیسے میں اپنے اسکول میں ہوں مثال ہے، تو ہمارے ادھر پہاڑ تھا، لیکن جب زلزلہ ختم ہو گیا تو وہ پہاڑ اس کی بجائے ادھر آ گیا ہوا تھا۔ यही मंजर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यौम यकूनुन्ना सुकल फराशिल मफसूस, और जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, जैसे बरसात के बाद छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं ना, मबसूस बस्सा से बसा फैलना, बहुत इधर हुए हुए, यानी वो चीज़ जो फैली हुई हो। और वतकूनुल जिबालु कलिहनिल मनफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुंकी हुई रुई, इहन रुई को कहते हैं, और मनफूश नफशा से बिखरी हुई, जैसे कभी आपने कॉटन देखी हो पाकिस्तान में, जब लोग उसको लिहाफों में डलवाते हैं तो उससे पहले धुनकवाते हैं, बहरहाल वो रुई जो गोले गोले बने होते हैं ना, वो सब ऐसे होती है और वो उड़ती हैं, जैसे बच्चे भी उसको पकड़ते हैं। यदि इस तरह पहाड़ जो है ना वो अपनी जगह से उड़ रहे होंगे, तसव्वुर मिलाएं ज़रा। और आपको पता है कि पहाड़ कई रंग के हैं ना, काले हैं, कोई सुरख हैं, कोई स्याह हैं, तो हर रंग की ऊन जो होगी बिखरी हुई दिखेगी। आप सोचिए कि जो पहाड़ इतने मजबूत हैं उनका ये हाल होगा, तो इंसानों का क्या हाल होगा, और मेरा क्या हाल होगा, उस वक्त मैं कहाँ खड़ी होंगी। इस पूरे मंजर को जहन में लाएं। लफ्ज़ कारी ही बता रहा है कि बज रही हैं चीज़ें, शोर हो रहा है, दहशत आ रही है, दिलों के अंदर धक धक की आवाज़ें आ रही हैं, और साथ ही साथ फिर अल्लाह ताला ने इंसानों के बिखरने की बात बताई। एक पतंगा कभी आपने देखा है, बारिश के बाद छोटे छोटे ऐसे उड़ते हुए कीड़े निकलते हैं, आप उनको हाथ में लें ना तो उनके पैर हाथ में आ जाते और ख़त्म हो जाते हैं। यानी देखने में बहुत बड़े लगते हैं, पतले थिन से, जिससे प्याज का छिलका होता है ना उसी तरह से होते हैं, लेकिन जो ही आप उसको हाथ भी लगाए ना तो मसले जाते हैं। इंसान ऐसे होंगे, ज़रा अपने नाम के सामने लिखें तो सही कि मैं क़यामत के एक झटके के साथ इस तरह पिस के रख जाऊंगी कि जैसे कोई पतंगा बारिश में फिरने लगा। आप सोचें फिर हमारी औकात क्या है, हम अपने आप को समझते क्या हैं। अरब लोग लफ्ज़ कारिया इस्तेमाल करते थे जब कोई किसी कबीले पे या किसी इलाके में बहुत सख्त हमला हो जाता था या कोई आफत आ जाती थी, तो कहते थे क़राअत हुमुल कारिया, यानी फ़लाँ कबीले या फ़लाँ बस्ती में आफत आ गई। सूरह रात में भी आता है वला यज़ालुल्लसीन कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअ कारिया, जिन लोगों ने कुफर किया इन पर इनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत नाजिल होती रहती है। यह आयत नंबर 31 है, 31 है। तो सब कुछ पता तो है, लेकिन इसको तसव्वुर में लाकर सोचें, अपने आप को सोचें कि मैं कहाँ हूँ। यौम यकूनुन नासुकल फराशिल मफसूस, फराश फराशा से बिछी हुई चीज़ को कहते हैं, हर चीज़ में ऐसे लगता है कि चीज़ों के नीचे जाने का तसव्वुर आता है। यहाँ तक है क़यामत का पहला मरहला, खूब धमाके हैं, इधर हो रहा है, उधर बिल्डिंग्स गिर रही हैं। कभी आप सोचें कोई एक बिल्डिंग गिरती है तो दुनिया में कितना शोर मचता है, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस जो वो हरकत में आ जाती है, और कई साल गुजर जाएं उसका असर नहीं कम होता, या कम हो जाए लेकिन ख़त्म नहीं होता। उस दिन क्या होगा जिस दिन सारी इमारतें इकट्ठी गिरेंगी। किसी शहर के डाउनटाउन में खड़े होकर अगर आप इस बात को तसव्वुर में लाएं तो मेरा ख्याल है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक के बाद एक चीज़ गिरने लगेगी और ये सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद फिर क़यामत का दूसरा मरहला शुरू होगा। फिर फामा मन सकुलत मवासीन, बस बेशक वो जिसके पलड़े उस दिन भारी होंगे। मवासीन वज़न से है, वाव ज़ा नून, और मीज़ान की जमा, मीज़ान तो नाम सुनते हैं ना, तराजू को भी कहते हैं। इससे मुराद वो सहाइफ़, वो तराजू कह लें जिसमें आमाल नामे तोले जाएंगे। सूरत अलराफ़ की आयत 8 में, सूरत कहफ आयत 105 और सूरत अलंबिया की आयत 47 में भी इसका तस्करा गुजरा। कहीं तो हमारे सहीफे तुलेंगे, यानी दफ्तर, जैसे आज आपकी नोटबुक्स है ना, ये तुलेंगी नेकियों और बदियों की। किसी जगह इंसान खुद भी तुलेंगे, यानी हमारे वज़न कम या ज़्यादा होंगे हमारे अमलों के अतबार से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोटा ताज़ा काफिर या जहन्नमी लाया जाएगा और आमाल नामों में उसका वज़न मच्छर के पर से भी कम होगा। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े दुबले पतले थे, काफिर बाज़ दफ़ा उनका मजाक भी उड़ाते थे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल अब्दुल्ला बिन मसूद की एक टांग اعمال نامے میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی، کیونکہ انسان کا اصل وزن جو ہے نا اس کے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارا جمع ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اس کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن جو ریکٹ بنے گا وہ ہیں ہمارے موازین۔ انسان کے موازین بھاری ہوں گے۔ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ بھاری ہونا، آگے بھی دیکھ لیں پھر اس پہ اکٹھی بات کریں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، پس بے شک جس کے موازین یا پلڑے بھاری ہو گئے پس وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ عیشہ زندگی کو کہتے ہیں، اور راضیہ جس کو انسان بہت پسند کرے، راضی کر دینے والی، خوش کرنے والی زندگی۔ دنیا میں سب کچھ بھی مل جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ بندہ پھر بھی خوش ہو۔ سونا چاندی پہن کے بھی خوش نہیں ہوتا، بڑے بڑے گھروں میں بھی خوشی نہیں ملتی، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عیشہ ہے لیکن راضیہ نہیں بنتی۔ ہاں تبھی بنتی ہے جب اللہ کی پسند کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جنت نہ صرف یہ کہ وہاں گلیمر ہے، وہاں ساری چیزیں ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جن کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا وہ اس زندگی سے خوش بھی ہوں گے۔ ہر بندہ دنیا میں اپنے آپ کو دیکھے، سب کچھ پا کے بھی کیا میں خوش ہوں؟ آپ کسی ایک بہت دولت مند شخص کو پوچھ لیں، کیا تمہاری دولت تمہیں خوشی دے رہی ہے؟ ایک بہت فیمس شخص کو پوچھیں، بہت فیم ہے، بہت اس کی شہرت ہے، پاس بیٹھ کے دوستی میں اگر کوئی کر سکے تو پوچھے کہ کیا تم خوش ہو؟ کسی بھی سے، کسی سب سے خوبصورت انسان کو جا کے پوچھ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، مس ورلڈ بن گئے، لیکن اصل خوشی ہوتی ہے جو بندہ تنہائی میں محسوس کرے۔ یہ جتنی گلیمرس دنیا ہے نا آج، فن فن فن، آرٹ اور ڈیسنٹ، یہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اصل خوشی کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین رکھ لیں اپنے پاس۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ خوش ہیں کب؟ جب آپ تنہا ہوتی ہیں، اکیلے میں۔ اور اکثر کامیڈین دیکھے کہ رائے خودکشی کر لیتے ہیں، ساری زندگی دوسروں کو ہنساتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں خود کو خوش نہیں کر پاتے۔ لیکن جنتی دل پسند زندگیوں میں ہوں گے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے۔ خفت کا لفظ خا فا فا سے ہے، تا مونس کی ادھر موازین کی وجہ سے، اصل لفظ ہے خفا، لیکن خفت مَوَازِينُهُ، ہلکے ہو گئے جس کے پلڑے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کی ماں تو ہاویہ ہوگی۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام اور اس کا ایک درجہ ہے ہاویہ، ہوا سے۔ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لسٹ کو، اور ہاویہ وہ جگہ جہاں خواہش پرست لوگ جائیں گے۔ لسٹس اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ہاویہ میں جائیں گے۔ اور ہوا جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہوا، ہوا چل رہی ہے، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ خواہشات بھی ہواؤں کی طرح بندے کو اڑاتی پھرتی ہے نا۔ اب دیکھیں ذرا، لوگوں کی خواہشات دیکھنی ہو تو ذرا دنیا میں باہر نکل کے دیکھیں۔ اس کلاس روم میں تو خواہشوں کے ساتھ آنے والے کم ہی آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ اس کو خوشی ہی اس قرآن کے سننے اور سنانے میں ہے۔ لیکن ہوا کو دیکھنا ہے تو جا کے بازاروں میں دیکھیں، میلوں میں دیکھیں، ٹھیلوں میں دیکھیں، کہ جب انسان ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے زمین پر گرنا، کیونکہ جو خواہشوں میں اڑ رہا ہوتا ہے نا زور سے نیچے مارا جاتا ہے۔ اخویہ گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں، کھائیاں، گہرے گڑھے کو ہاویہ۔ اس سے تصور لائیں تو خوف آتا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی بڑا گہرا سم گڑا ہے، اندھیرا، جہنم کی گہرائی اور اس کے اندھیرے کا اشارہ اس میں کہہ رہا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو خواہشوں کے پیچھے لگتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آ سکتے، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ لفظ دین میں نے بولا، اس کو سمجھیں گے نہیں آپ، اس لیے قرآن کو کہے۔ شعوری تعلیم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے بعد بدلنے لگتی ہیں، یا تو ختم ہو جاتی ہیں، یا ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، یا پابندیوں میں آتی ہیں۔ خواہش سے اللہ نے کسی کو منع نہیں کیا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مومن کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن فرق نوٹ کیجئے، میں نے یہ جو پہلے جملہ بولا کہ خواہشات مومن کی بھی ہوتی ہیں، کافر کی بھی۔ مثلا کھانے کی خواہش کس کو نہیں ہے، پہننے کی کس کو نہیں ہے، سونے کی کس کو نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے۔ ایک سچا مومن بھی کھانے کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی نیند سونا اچھا لگتا ہے، उसको भी राम अच्छा लगता है। फ़र्क क्या है कि मोमिन की ख्वाहिश या मोमिन की हवा खुदन की पाबंदी में होती है। यानी आप कह सकते हैं कि मोमिन की हवा खुदन के ताबे होती है, गाइडेंस। हर वो चीज़ जो गाइडेंस के अंदर अंदर होगी उसकी मोमिन ख्वाहिश करेगा, और हर वो चीज़ जो ख्वाहिश को बाहर ले जाए हिदायत के रास्तों से दूर करके, वो इंसान के लिए बवाल है। हमारे दीन के अंदर हर चीज़ की खूबी या उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का इंतज़ाम मौजूद है। अगर अल्लाह ताला ने खाने की ख्वाहिश रखी है ना, तो मना तो नहीं किया, खाओ अच्छा खा लो, मना तो नहीं। इंसान को पहनने ओढ़ने का अल्लाह ताला ने शौक़ दिया, पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बलूगत के साथ जिस्मानी तकाज़े उभरते हैं, अल्लाह ताला ने शादी की सूरत में उसको पूरा कर दिया। हर ख्वाहिश का रास्ता इस्लाम में है, लेकिन शैतान का धोखा क्या है, किसी इंसान की ख्वाहिशात को हुदन की बंदिश से आज़ाद करना चाहता है। वो कहते हैं मौज मस्ती, ऐश फन, मादर पिदर आज़ाद, खुदा फरामोश ख्वाहिशात, कि हर वो ख्वाहिश जिसके बाद ये तसव्वुर भी दिल में ना आए कि अल्लाह ताला नाराज़ है कि खुश है कि क्या सोच रहे, नहीं हो तो हो। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी माँ हाविया बनेगी। माँ क्या करती है, बच्चे को गोद ले लेती है, सीने से लगा लेती है। इशारा है कि ये एक जहन्नुम का घड़ा माँ की तरह इनको पकड़ लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। क्या समझा इन्होंने, ऐसे ही दुनिया में फिर के आ गए। अल्लाह ने इसलिए भेजा था, इसलिए पैदा किया था। इसी तरह लफ्ज़ उम जो है ना, दिमाग को भी कहते हैं, क्योंकि सोर्स किसी भी चीज़ की जड़, रूट को भी कहते हैं, जो जड़ें होती हैं ना, इरादा किया जाए जिसका। बस कहते हैं कि या फ़ाउमु हाविया से मुराद क्या है, कि जहन्नमी जहन्नम में सर के बल फेंके जाएंगे, तभी उम्मुहु यानी ये दिमाग जो है ये ज़मीन को लगेगा। यानी जैसे किसी को पीछे से धक्का दें और वो उल्टे पांव पीछे से जाके गिरे, ऐसा शख्स वहाँ जाएगा। वमा दरा कमा हिया, और आप क्या जाने कि वो है क्या, यानी हाविया, आपको क्या पता वो कितनी शदीद चीज़ है। फिर अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं, नारुन हामिया, वो आँख है भड़कती हुई। नार नार को कहते हैं आँख को, और हामिया हामी से, हामीम या हुम्मतुन कहते हैं गर्मी को, बुखार को भी कहते हैं। ये उर्दू में बोलते हैं ना, फ़ला मेरा हामियों मददगार है, हिमायत करता। हमीम का लफ्ज़ पीछे बहुत दफ़ा पड़ चुके, गर्म पानी को कहते हैं। और बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, जिसको इंग्लिश में फास्ट फ्रेंड कहेंगे, वो भी हमीम होता है, यानी बहुत गर्म आ गए। और पीछे आपको एक जगह जहन्नुम के सातों दर्जों के नाम लिखाए थे, शायद सूरह मुद्दसिर में लिखाए थे अगर मैं भूल नहीं रही। और सबसे नीचे वाला जो दर्जा था ना, वो हावी है। और आपको पता है कि तंदूर जो होता है ना, किसी भी घड़े में आप आग डालें तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है, नीचे होती है, बेस में, रूट में। तो हाविया में जो गिरेंगे वो ख्वाहिश परस्त होंगे। और सूरत निसा में हम पढ़ चुके, पांचवें पारे के आखिरी रुकू में आता है कि इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल असफल मिनन नार, कि बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे गहरे घड़े में होंगे। तो अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफाक, ख्वाहिश परस्ती और ये सारे इंजाम आपस में कितना गहरा रब देते हैं। तिलावत सुनते हैं एक बार, और फिर हम इंशाल्लाह पलड़ों के भारी होने और हल्के होने की कुछ मज़ीद वजाहत करेंगे।
अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराक मल-क़ारिया यौम यकूनु الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي नार हामिया।
और तिलावत सुनते हुए जितनी बातें भी हुई हैं, इनको सामने रखते हुए अपने हाल पे क्यास करें कि मेरे पलड़े भारी होंगे कि हल्के, और क्या मैं ख्वाहिशों के पीछे तो नहीं लगती। اب دیکھیے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ پلڑے بھاری ہوں گے یا ہلکے ہوں گے، اس پہ ہم پیچھے سورت الاعراف کی ابتدائی آیتیں جو ہیں 8 نمبر آیتیں غالباً، اس میں بات کر چکے. اس پہ ایک لیکچر بھی ہے جس کا نام یہ ہے کس کے پلڑے بھاری، اور اس پہ ایک دعویٰ سی ڈی بھی بنی تھی. تو اس میں ہم نے تقریباً 10-15 پوائنٹس جمع کیے تھے کہ کون سے اعمال کرنے سے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور کون سے پلڑے کرنے سے ہلکے ہوں گے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہلکے اور بھاری پہ. پہلے دور میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لوگ ترازو سے تولتے تھے، ایک طرف ایک چیز ڈالتے تھے، وزن زیادہ ہوتا تھا تو جھک جاتی تھی، دوسری طرف کم ہوتی تھی، باٹ ہوتے تھے 5 کلو کا، 4 کلو کا. ایک تو وہ تصور آتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہلکے اور بھاری ہونے کا مطلب اس سے لیا جائے یا کیسے لیا جائے، تو اس کے مختلف معنی ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ بھارے اور ہلکے ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ نیک اعمال جو ہیں وہ برے اعمال کے مقابلے میں زیادہ وزن رکھیں گے اور برے اعمال بالکل ہلکے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کسی کی صرف نیکیاں ہی قابل قدر ہوتی ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہوا، یعنی قیامت کے دن نیکیوں کا واقعی فزیکلی ویٹ بھی ہوگا اور گناہوں کا نہیں ہوگا. اور معنوی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں قدر ہی صرف نیک اعمال کی ہوگی اور برائیوں کی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح عربی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ میزان کا لفظ وزن کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وزن بھی اس کا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جسمانی طور پہ ان کو وزن کر بھی لیا جائے تو وہ بھی وہی بھاری ہوگا جس کو نیکی کے لیے کیا ہوگا. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ کوئی نیکی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے نا تو وہ نیکی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. مثال ہے کہ دو لوگ سیم پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. مثال دیتی ہوں کہ بھائی کہیں بھی کوئی دین کی کاز تھی، اس میں پیسے دیے. اب ایک نے 500 کرون دیے، دوسرے نے بھی دیکھا اچھا سب میں چلو میں بھی دے دوں، دیے دونوں نے 500. لیکن قیامت کے دن جس نے پہلے دیے اس کا پہل کرنے کی وجہ سے درجہ بڑھ گیا. ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ اس نے زیادہ دی ہوں، دوسرے نے اب صرف سوچ کے دی ہوں کہ اب سب دے رہے ہیں تو میں بھی دے دوں. یعنی بندے کا خلوص نیت، طریقہ کس طریقے سے کیا، دو چیزیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کو بہت بھاری کریں گی. نمبر ایک اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے کیا، اور خاص طور پہ تب کیا جب کوئی نہیں کر رہا تھا، حالات اور ضرورت کے مطابق. ایک ہی نیکی ایک حالات میں چھوٹی ہوتی ہے تو دوسرے میں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ کے پرس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو چھوٹے موٹے نوٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کوائنس تو آپ پھینک ہی دیتے ہیں، ادھر ادھر دیتے ہیں بچوں کو، جو لے لو وزن ہے. لیکن کبھی آپ کے پاس پیسے نہ اور صرف کوائنس ہی جمع کر کرا کے آپ نے کوئی کھانا خریدنا ہے یا کوئی ٹکٹ لینا ہے یا کسی کو دینا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس وقت وہ کوائنس بھی قیمتی لگتے ہیں نا. بالکل اسی طرح جس بندے کے پاس حالات کے مطابق نیکی کرنے کا موقع آتا ہے نا، تو بعض دفعہ وہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاص. اور دوسری چیز جو انسان کے اعمال نامے کے اندر اس کی مضبوطی کا سبب بنے گی نا، وہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیوں نے کیا. یہی دو باتیں عمل و صالحات کی بنیاد ہیں، آمن و عامل و صالحات، اللہ کے لیے کرنا ہے اور طریقہ اللہ کے نبی کا اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس سے پھر غلطی نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیے کہ کوئی منو ٹنو نیکیاں بھی لے جائے، ساری ساری رات کی باتیں اور کچھ اس قسم کے کام کر لے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ تعالیٰ پہلے چیک کرے گا کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا. کیا تھا تو 100 بسم اللہ لے آؤ، اور نہیں تھا تو پھر کوئی وزن نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بندہ نیکی چھوٹی بڑی کر رہا ہے وہ تو ہے، ایک وہ ہے کہ ایک بندے کے اپنے حالات بھی ہیں اچھے کے برے. بعض دفعہ آپ بہت صحت مند ہوتے ہیں، بہت مال والے ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں کام کرنے، دوسرا وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کی صحت کمزور ہو جاتی ہے یا آپ کا مال کم ہو جاتا ہے یا آپ پہلے بہت فارغ تھے اب بہت بزی ہو گئے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کہاں کہاں سے کریت کریت کے لوگوں کی نیکیاں لے کے آنی ہیں. لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور کیسے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ دنیا میں کوشش کر لو. اب اس شعور کے ساتھ اگر ہم ایک بار پھر اس پوری سورت کو خود پڑھیں، میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی اپنی اپنی جگہ پڑھیں اور خود کو یقین دلائیں کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. جلتی بھی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو آگ دنیا میں جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, یعنی 70 پارٹس کیے جائیں تو یہ ایک ہے اور 69 حصے پیچھے ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے, یعنی جہنم اب اتنی گرم ہو چکی ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے. یعنی ہم جب دیکھیں کہ بریدنگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, آپ فیل کریں, ایک دفعہ آپ باہر چھوڑتے ہیں نا کاربن اور پھر آپ لیتے ہیں, جب جہنم سانس اندر کھینچتی ہے نا تو وہاں اس جگہ پہ سردی آ جاتی ہے, اور جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو یہ اس کی وجہ سے گرمی آ جاتی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب آپ اس کو قیاس کریں کیسے گرمی ادھر اور ایک ملک میں گرمی ایک سردی ہے, بس مان لیجئے جہاں بھی ہو رہی ہے, یعنی دنیا کے جس حصے میں گرمی پڑ رہی ہے نا یہ جہنم کا چھوڑا ہوا سانس ہے, اور جن جگہوں پہ سردی پڑتی ہے نا تو یہ جہنم کا اندر سانس کھینچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گرمی جب زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو, اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس جہنم کو فیل کرنا ہے. آپ سوچیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر آگ سٹوف پہ رکھیں تو کیا حال, انگلی رکھیں صرف سٹوف پہ, چائے بناتے ہوئے بھاپ پڑ جائے تو چھالا بن جاتا ہے, کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں جلیں گے, اللہ نہ کرے ہم جلیں, لیکن کیا دوسروں کو بھی جلنے دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی فکر لگا دے, اپنی اور دوسروں کی بھی. جتنی اپنی فکر کریں گے اتنی ہی دوسروں کی بھی فکر زیادہ لگے گی, کیونکہ جب ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں نا تو در حقیقت اس سے فائدہ ہم خود کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ایک بار پھر تلاوت سن لیتے ہیں.
القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.